trade following about June. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته All praise and glory belongs to Allah, the one who created us immortal. Our creation is such that we never die. Since He has created us, we have been transferred from one world to the other. But never would come a time when we would die. But there will come a time when we are going to be transferred. As we were transferred from the world that in Arabic is called Al-Mizar, or the universe of particles, from there we were transferred into the world that was called the universe of souls, alami arwah. From there we were transferred into the world which was universe of promises, or alami mithaq. Once we made the promises to Allah subhanahu wa ta'ala and we wanted to come into this world, it was not by force that Allah subhanahu wa ta'ala brought us into this world. The only thing is that we have forgotten that we had asked Allah subhanahu wa ta'ala that we wanted to come into this world and to be tested and to be in His obedience and to be able to achieve those levels of success and happiness and greatness that a person can do with their own power of choice, reason and action. So those individuals who think that Allah subhanahu wa ta'ala forced us to come into this world, they need to understand that we were not forced, but we decided to come into this world. When He asked us, أَلَمْ أَهَدِ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ, that He said that, did I not take a promise from you, O the progeny of Adam, that you're not going to worship shaitan? This promise was given to Allah subhanahu wa ta'ala by us, not by force. If it was by force that we promised Allah subhanahu wa ta'ala that we're not going to worship shaitan, then it is really not a promise. It is only a promise if the person by choice decides that they are going to do something for the sake of the other person because of their status, or because of the person's own status. If I say to you that I promise that I will be here at 8 o'clock, which I was, so maybe a minute late, but I was. Which I did not promise first of all, but if I had promised that I would be here at 8 o'clock, that would mean that there is something that I wish to do for you, and I want to convince you that I'm going to do this task. Therefore, I use the word promise so that you can trust me of what I am saying to you. So there is no force. It is by choice that the person would promise something. When Allah subhanahu wa ta'ala asks us, who is your Lord? Alastu bi rabbikum, am I not your Lord? Rabb in the Arabic language has some really wonderful meanings, and obviously there are so many things that we can talk about, but even the Sikhs, they say that, Rabb Rakha. So it's not a word specifically that we use our own selves, but the Sikhs also use it. Rabb means someone who raises you. Rabb means someone who takes care of you. Rabb means that you are dependent on that being in every single thing that you are going to do. Rabb means that that being has the ultimate authority of order. That no one else can order, it is only Rabb who can order. So Allah subhanahu wa ta'ala said, am I not the person who's going to raise you? Am I not the person who's going to take care of you? Am I going to be not the person who you are going to be dependent on? Am I not the person who has the authority to order? Alastu bi rabbikum? Qalu bala. All of the human beings, all of the progeny of Hazrat Adam alayhi salatu wasalam said that yes, you are our Lord. You are our Rabb. If it was by force, do you think that's really, does it mean anything? Just for example's sake. I say to you that, okay, I'm going to force you. I don't know like what else. Generally now people put a gun on the person's head and then they say that do this or do that. So this would be the closest thing that your minds can take, that if I was to put a gun on your forehead, you can imagine that. So I have a double barrel, and you're looking through those double barrels, and my hand is on the trigger, and I say to you, say that I'm your provider. Say that I'm going to nourish you. Say that you're going to be dependent on me. Say that I'm going to raise you. Say that I have the ultimate authority. And you say, okay. Then I'm happy. This thing is not going to be worth anything. So Allah subhanahu wa ta'ala did not force us. It was by choice that we said to Allah subhanahu wa ta'ala that we're not going to worship shaitan. So now this means that there has to be a place where shaitan is going to come and he's going to take you towards the other path away from Allah subhanahu wa ta'ala. So that you can keep your promise that you're not going to follow the path of shaitan. You're not going to worship shaitan. So therefore there was a need for us to be transferred into this world where shaitan was brought down. And today there are many people who are in the worship of shaitan. I believe there are more worshippers of shaitan than are of Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوكُمْ مُبِينَ. He is your clear enemy. But it happens to such that shaitan becomes the friend and the person following on the path of Allah subhanahu wa ta'ala becomes the enemy nowadays. فَأَنِعْبَدُونِ هَذَا سَرَاطُ مُسْتَقِيمٍ. That you should have worshipped me, that is the straight path. You should not have gotten into the insinuations and the deceptions of shaitan because you had promised me you're not going to do that. Imam Sajjad alayhi salatu wasalam,
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
He took the opportunity to tell those individuals who lived in his time that you should not worship shaitan. But the way he said it, or that you should not follow your nafs-e ammara, it's also another word that we use, nafs-e ammara, you should not follow it, you should not follow shaitan. How to say that to a person who happens to be the embodiment of shaitan? Socha ki jo khud shaitan ka peker ho, khud shaitan ho, kyunki ya to insaan insaan hai ya shaitan, yani tisra bhi ho sakta hai ki ho sakta hai wo haiwan ho, ya to insaan hai ya shaitan hai ya haiwan hai, in teenon cheezon ke alawa aisa nahi hota ki insaan shaitan bhi hai aur haiwan bhi hai, nahi, ya to insaan hai ya haiwan hai ya shaitan hai. اب وہ شخص جو کہ خود شیطان ہو, اس کو امام کس طرح سے بتائیں کہ تم اپنی پوجا پاٹ نہ کرو؟ جو خود نفس امارہ کا پیکر ہو, اس کو امام کس طرح سے بتائیں کہ تم نفس امارہ کی پوجا پاٹ نہ کرو؟ یعنی آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ بادشاہ کے پاس جائیں, اسے جا کے کہیں جو بھی شیطان ہو اس کو جا کے کہہ کہ بھئی تم پوجا پاٹ نہ کرو اپنی, مانے گا؟ اگر تو شیطان ہے حیوان ہے تو اس بات کو مانے گا نہیں. یعنی جب تک وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے, جب تک کہ اس کے پاس جگہ ہے, پاور ہے, قدرت ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قدرت سے, اس پاور سے اس شیطان کو ہٹا دیں تو آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے, آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ شیطان کو کرسی سے نہیں ہٹا سکتے, آپ نفس امارہ کو کرسی سے نہیں ہٹا سکتے. جب تک طاقت نہ ہو, اندر کی طاقت کو تقویٰ کہتے ہیں. جو چیز اس شیطان کو, اس نفس امارہ کو, جس نے کس کرسی کو لے لیا ہے, یعنی اس روح کو لے لیا ہے, اس کو اگر اس روح سے نکالنا ہے, اٹھانا ہے, اگر انقلاب لانا ہے, اگر منقلب ہونا ہے, تو جس طاقت کی آپ کو ضرورت ہے وہ ہے تقویٰ. اور اس کے باہر جس طاقت سے انسان ایک شیطان کو کرسی سے ہٹا سکتا ہے, اس کا نام ہے اتحاد. یعنی یہ اتحاد ہے کہ جس کے اندر طاقت ہوتی ہے کہ وہ شیطان وقت کو, یزید وقت کو کرسی سے ہٹا سکتی ہے. ایک بندہ, دو بندے یہ کام نہیں کر سکتے. اگر چاہتے ہیں کہ یزید وقت کو کرسی سے ہٹا دیں تو پھر ایک اجتماع ہونا چاہیے, یعنی لوگ ہونے چاہیے جو کہ متحد ہو جائیں اس شیطان کے خلاف اور اس طاقت سے اس شیطان کو کرسی سے ہٹا دیں. جب امام آئیں گے تو ہم متحد ہو جائیں گے نا خود بخود. امام کی ذات وہ ذات ہوگی کہ جس کی بنا پہ ہم سب متحد ہو جائیں گے. شرط صرف یہ کہ امام جو ہے وہ ہمارے مطلب کی بات کریں. جب تک ہمارے مطلب کی بات کریں گے ہم واقعی متحد ہو جائیں گے, لیکن کہیں پہ اگر امام نے ایسی بات کہہ دی کہ جو ہمارے مطلب کی نہیں تھی, ہم اس وقت بھی متحد نہیں ہو سکیں گے. اس کو کہتے ہیں, تو میں پرچی پہ لکھ کے دے دیتا ہوں. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ احادیث میں ملتا ہے کہ لوگ امام سے کہہ رہے ہوں گے کہ یا امام, ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ ایک نیا دین لے آئے ہیں. یعنی جو دین ہمارے پاس ہے, جب ہم اس دین کو ایک طرف دیکھتے ہیں اور جو دین آپ ہمیں بتا رہے ہیں, ان دونوں دینوں کے درمیان میں اتنا فرق ہے کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آپ ایک نیا دین لے آئے ہیں. عجیب نہیں. ابھی بھی اگر بات کریں واقعاً اسلام کی تسلیم کی، ایمان کی، یقین کی، امام علی کی ایک ہم جگہ پہ تھے، وہاں پہ دسترخوان پہ ایک سے زیادہ ڈش تھی، صحیح ہے؟ دسترخوان آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ جہاں پہ ایک سے زیادہ، ایک جگہ پہ تو ہوں گے ہم نے گنے 13 تھے، 13 مختلف ڈش. تو یہ جو ایک سے زیادہ ڈش تھی، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا مولا نے کہا ہے کہ جس دسترخوان پہ میں ایک سے زیادہ ڈش دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ کسی کا حق مارا گیا. تو ان کی زبان سے آلموسٹ نکل آیا کہ امام نے غلط، ماذا اللہ، یعنی آلموسٹ ان کی زبان پہ یہ بات آ گئی تھی کہ انہوں نے صحیح نہیں کہا. تو یہ جو بات ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم متحد ہو جائیں گے جب امام آئیں گے، ممکن ہے کہ ہم متحد نہ ہوں بلکہ ایک دوسرے کے گلے کے پیچھے ہوں. یعنی اس حد تک ہمارے درمیان میں فرق آ سکتا ہے. آپ مسلم امہ کو دیکھیں، تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، امام علی علیہ السلام کو جو زمانہ ہے اس کے اندر کیا ہوا تھا؟ ایک طرف مسلمان کا لشکر ہے، دوسری طرف بھی مسلمان کا لشکر ہے. ایک طرف مسلمان تیر پھینک رہا ہے، دوسری طرف بھی مسلمان تیر پھینک رہا ہے. اب آئے آپ یہ کہیں گے کہ غلط جنگ تھی، جنگ صفین غلط تھی، جنگ جمل غلط تھی، آئے یہ کہیں گے کہ یہ جو جنگیں ہوئی یہ غلط تھی، یعنی مسلمان آپس میں ڈیوائڈ ہو گئے. نہ کہ صرف ڈیوائڈ ہوئے بلکہ انہوں ایک دوسرے کو مارا، بلکہ ایسی بھی جنگیں ہوئی جہاں پہ جتنے دشمن تھے، یعنی جو دوسری طرف مسلمان تھے، جو کہ سارا سارا دن روزہ رکھتے تھے، جو نماز شب پڑھتے تھے، جو ہر وقت خدا کے ذکر میں لگے رہتے تھے، کہ جن کے ماتھوں پہ اونٹ کے گھٹنے کی طرح کا نشان تھا، ان سب کے سب کو امام نے خود کہا کہ ختم کر دو، ان کا پورا کا پورا نام و نشان مٹا دو. اب ہم امام کو کیا کہہ رہے ہوں گے کہ ذرا آپ نے سختی کی، مسلمانوں کو ڈیوائڈ کیا، مسلمانوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹے. امام آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، اس حق کے اوپر جو چلے گا صحیح ہے، جو نہیں چلے گا صحیح نہیں ہے. انسان ہمیشہ پھر یہ کہتا ہے کہ آپ صحیح نہیں ہیں، بجائے یہ کہ نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ صحیح نہیں ہیں، یعنی اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا. تو حقیقت میں جو پاور ہمیں باہر چاہیے نا، وہ اتحاد ہے، اور اس پاور کا مظاہرہ تقریباً 33 years ago ہوا ہے. یعنی ملک کے اندر ایک ایسا انقلاب آیا جس میں کہ ہر شخص گھر سے باہر نکلا تھا. نہیں آپ کو پتا تاریخ میں، پتا ہے نا، ہر شخص گھر سے باہر نکلا تھا، اور ہر شخص جو گھر سے باہر نکلا تھا وہ اپنی جان کو ہتھیلی پر نکلا تھا. اس کو یہ پتا تھا کہ اگر میں گھر سے باہر نکلوں گا مجھے شہید کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا. لیکن کوئی شخص گھر میں نہیں بیٹھا، اس دن ہر شخص گھر سے باہر تھا، اور جب وہ گھر سے باہر نکلا، اتحاد ہوا، اجتماع ہوا، طاقت آئی، اور یزید وقت اپنی کرسی چھوڑ کے بھاگ گیا. یہ پوسیبل ہے، لیکن اتحاد کے لیے بھی کچھ اصول ہیں. اتحاد اصولوں کی بنا پہ ہوتے ہیں، اس لیے امام علی علیہ السلام نے جو کیا وہ صحیح کیا. تو امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ یہ کس طرح سے اب ممکن ہوگا کہ ہم کوئی ایک ایسا سلسلہ شروع کریں. اب اس پہ میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ توجہ ہے، ایک سوال پڑھیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انقلاب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ تیاری شروع ہوئی یا وہ ایک سلسلہ شروع ہوا؟ آپ کو پتا ہے یہ کب سے شروع ہے؟ اگر اس طرح سے میں کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ یہ سلسلہ عالم زر، عالم اربا، عالم میثاق سے شروع ہے. یعنی عالم میثاق کے اندر وعدے لیے گئے، وعدے دیے گئے، کن کی ولایت کے؟ تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کے. بتایا گیا کہ حق کیا ہے، تمام کے تمام انبیاء کو لوگوں کے سامنے متعارف کرایا گیا کہ یہ انبیاء ہیں، یہ میرے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور ان چنے ہوئے لوگوں کا حق ہوگا تم پر حکومت کرنے کا، کیونکہ ان کی حکومت میری حکومت ہے، اور کسی کو حق نہیں ہوگا کہ وہ ان سے یہ حق چھین لے کیونکہ میں دے رہا ہوں. آپ دعائے ندوہ پڑھتے ہیں، دعائے ندوہ کے بھی تو یہی الفاظ ہے کہ خدا ہے تو نے ان کو چن لیا تھا، اس لیے چنا تھا کیونکہ وہ اس دنیا میں آ کے اپنے وعدے کو نہیں توڑیں گے، وہ اس دنیا میں آ کے اس دنیا کی چمک اور دمک سے اپنے وعدوں کو نہیں توڑیں گے. تو انبیاء نے بھی وعدے دیے تھے، اولیاء اللہ نے بھی وعدے دیے تھے، ائمہ معصومین نے بھی وعدے دیے تھے، ان کے شیعوں نے بھی وعدے دیے تھے، ان کے حقیقی شیعوں نے وعدہ نہیں توڑا. یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہے، اور اس سلسلے کی چین میں ہر وہ شخص ہے جس کو عدالت سے محبت ہے، ظلم سے نفرت ہے. اس چین میں ہر وہ شخص شامل ہے جس کو تقوی سے محبت ہے اور خدا کی نافرمانی سے نفرت ہے. اس چین میں ہر وہ شخص ہے جس کو علی سے محبت ہے، علی کے دشمنوں سے نفرت ہے. اس چین میں وہ شخص ہے جو علی کے کردار کو اپنے اندر لانا چاہ رہا ہے، اور یزید کے کردار کو، معاویہ کے کردار کو، ان کے دشمنوں کے کردار کو باہر نکالنا چاہ رہا ہے. یہ کڑی امام زمان کے انقلاب کی ہے. آپ کے خیال میں کہ یہ وہ انقلاب ایسے ہی ہو جائے گا کہ امام آئیں گے اور ہر ایک چیز درست ہو جائے گی، کہ اس سے پہلے کوئی کام نہیں کیا گیا؟ اس وقت یہ انہی کی کڑی کا سلسلہ ہے، امام حسین کی اذان اسی کڑی کا سلسلہ ہے، ماتم اسی کڑی کا سلسلہ ہے، رونا اسی کڑی کا سلسلہ ہے، منبر اسی کڑی کا سلسلہ ہے، آپ کے ہاتھ جو سینوں پہ لگتے ہیں ماتم اسی کڑی کا سلسلہ ہے، خدا کے احکامات کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کر دینا اسی کڑی کا سلسلہ ہے، ہر امام کی معرفت حاصل کرنا اسی کڑی کا سلسلہ ہے. اب یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس کڑی کا سلسلہ نہیں بن سکتے کیونکہ ابھی امام غیبت کبریٰ میں ہے، یا تو ابھی بھی آپ اس کڑی کا سلسلہ ہے یا اس کڑی کا سلسلہ نہیں ہے. اس کے اندر وقت کی قید نہیں ہے، اس کڑی کے سلسلے میں حضرت آدم بھی ہے، خاتم الانبیاء بھی ہے، تمام کے تمام معصومین ہے، تمام کے تمام شیعہ حقیقی ہے، اور ہر وہ ولی خدا ہے جس نے اپنی زندگیوں کو خدا کے نام کر دی. اور اس کڑی سے باہر ہر فاسق ہے، ہر فاجر، ہر ظالم، ہر گناہگار ہے جس نے خدا سے توبہ نہیں مانگی، ہر وہ شخص ہے جو فتنہ اور فساد پھیلا رہا ہے، ہر وہ شخص ہے کہ جو کہ اصول کی بنا پر، اصول کی بنا پر نہیں بلکہ اپنی ذاتیات اور خیالات اور انحرافات کی بنا پہ قوم کو بانٹ رہا ہے. سجاد نے کہا کہ ہم کیا کریں کہ اسی کڑی کے سلسلے کو مضبوط کریں؟ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو لوگ ہیں جو کہ اس کڑی یعنی امام زمان کے انقلاب کی کڑی میں نہیں ہیں، چھٹے امام نے دعا کہ اللہم اصلح لنا امامنا، خدایا ہمارے امام کے آنے کی اصلاح کر دے، اللہم اصلح لنا امامنا واملأ الارض به عدلا وقسطا، اور اس زمین کو عدل اور قسط بھر جائے، وَجَعَلْنَا مِنْ خِيَارِ مَوَالِيهِ وَشِعَاتِ یہ بڑا عجیب ہے. اور مجھے ان کے دوستوں اور شیعوں میں بنا دے, یعنی چھٹے امام کہنے کہ میں ان کا شیعہ بننا چاہتا ہوں, یا الہی مجھے بنا دے. وجعلنا موالی اور شیعت ہی رکن شہادت بین یدی, اور مجھے رزق دے دے کس چیز کا کہ جب وہ آئیں تو میں ان کے ساتھ ہوں اور شہید ہوں. عجیب نہیں ہے کہ اتنے سو سال پہلے چھٹے امام اس کڑی کے اندر اپنے آپ کو خدا سے دعا کریں گے مجھے شامل کر دے. یقیناً کہ وہ ہے. امام سجاد نے کہا کہ کس طرح سے اس کڑی کو مضبوط کیا جائے. انہیں کہا دیکھیں, جس طرح سے اندر کے یزید کو, اندر کے نفس امارہ کو, اندر کے شیطان کو نکالنے کے لیے معنویت درکار ہے, یعنی اندر کے شیطان کو, اندر کے نفس امارہ کو مارنے کے لیے دعا کا اسلحہ لازمی ہے, تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کے پہلے اندر کے شیطان کو نکالتے ہیں تو خود بخود ان کے اندر اجتماع ہو جائے گا, طاقت آ جائے گی کہ وقت یزید کے ساتھ یہ مقابلہ کر سکتے ہیں. But if they are not, if inside of their soul still their lowly desires are the ones that are ruling, their nafs amara is in rule, Shaitan is in rule, then these people are not going to unite, and because they're not going to unite, they're not going to have the power to be able to fight with the tyrants of the time. So therefore, let's do that. Let's work on that. That inside the person should get connected with Allah subhanahu wa ta'ala in such a manner that he or she does not fear anyone other than the power of Allah subhanahu wa ta'ala, other than the justice of Allah subhanahu wa ta'ala, other than the will of Allah subhanahu wa ta'ala, that there is nothing else that this person is going to be afraid of. And if this person becomes such a person, then even the others who have maybe not achieved that level will be able to follow that person, and by following that person there will be masses that will follow. And then you will see 33 years ago that the power that they had, they took that Yazid of the time out of the chair. Ek shakhs ne Saifa Sajjadia se istifada kiya, apni rooh ko apni nafs ammara se rihai di. جیسے نفس امارہ سے رہائی دی, سوائے خدا کی قدرت کے علاوہ وہ کسی سے ڈرا نہیں, سوائے خدا کے کسی اور کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا, سوائے خدا کے کسی اور کے لیے کوئی کام نہیں کیا. اس کو لاکھوں نے, millions of people adored him. Adored کیسے ہوئے؟ یعنی وہ آ کے بیٹھتے تھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تھے, لوگ رو پڑتے تھے. کتنا پیار تھا. آپ لوگ کبھی کہتے ہیں کہ فضائل میں ہم رو پڑتے ہیں, اگر کسی ایک شخص کے آنکھ میں سے کبھی آنسو نکل جائے وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن کوئی شخص آئے اس کے صرف چہرے کو دیکھیں لوگ, وہ صرف یہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لوگ رو پڑے, کتنی بڑی طاقت ہے. ان سب کے سب لوگوں نے جس طرح سے ان کے ساتھ پیار کیا, وہ دلیل یہ تھی کہ انہوں نے سیفہ سجادیہ کو نہ کہ صرف پڑھا بلکہ اس سے جو فائدہ اٹھایا وہ یہ تھا کہ یزید وقت کو اپنے اندر, شیطان کو اپنے اندر, نفس امارہ کو اپنے اندر, اس کو کرسی سے ہٹا دیا. تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک اجتماع اس شخص کے پیچھے خود بخود خدا ان کے دلوں میں پیار ڈال دیتا ہے. تو یعنی کیا, اگر ایک شخص بھی ایسا آ جائے, یہ پوسیبل ہے. شرط کیا ہے؟ کہ وہ لوگ اس کے پیچھے متحد ہو جائیں. وہ لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ نیا دین لے آئے, وہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے مطلب کے نہیں ہے, یا ہم آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی جانوں کو قربان کر دیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنی جانوں کی حفاظت کریں. اب جو دعا ہم چاہ رہے تھے کہ آج آپ کے ساتھ ذکر کریں, کیونکہ مناجات تائبین جو ہے وہ اس کی تمام کی تمام تشریح نہیں ہو پائے گی, لیکن خدا سے درخواست کرتا ہوں کہ جتنی بھی آپ کے سامنے اس نے توفیق دی خدا اس کو قبول کرے اور ہمارے دلوں کے اندر ایک اشتہا پیدا کرے کہ جس کی بنا پہ ایک میل پیدا کرے کہ جس کی بنا پہ ہم اس دعا کو دیکھ سکیں اور اس دعا کے مطالب کو اپنی روح کے اندر اور جس طرح سے جس انداز میں ہم توبہ کریں اسے ہم توبہ کرنا سیکھ لیں اور واقع ایک توبہ نصوحا کو جو ہے وہ انجام دیں. تو جو نیکسٹ دعا ہے وہ مناجات شاکین ہے کہ جو لوگ ان دی انگلش ٹرانسلیشن اٹ سیز دی پیپل ہو کمپلین, مناجات وسپرڈ پریئرز آف کمپلینرز. یہ مجھے بڑا عجیب سا لگا کیونکہ ہم تو تقریباً سبھی کمپلینرز ہیں, کمپلین کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں, کمپلیسنسی ہمارے, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے, میرے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ ہر ایک چیز پہ جو ہے وہ کمپلین ہوتی ہے. تو جب آپ اس کو صرف انگلش کا ترجمہ دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اب خدا کے سامنے بیٹھ کے بس کمپلین کرے گا, صحیح ہے نا؟ لیکن اگر دیکھا جائے تو امام جو ہیں وہ جس چیز کی طرف ہماری توجہ کروا رہے ہیں کہ اگر تم نے کسی چیز کے بارے میں کمپلین کرنی ہے نا, ٹھیک ہے نا, اگر کمپلین کرنی ہے خدا سے, اگر کسی چیز کے بارے میں شکوہ کرنا ہے خدا سے, تو کیا کرو؟ اپنے نفس کے بارے میں شکوہ کرو. اگر کمپلین کرنی ہے تو اپنے نفس کے ظلم کے حوالے سے کمپلین کرو, یعنی یہ بتاؤ خدا کو کہ کس طرح سے تمہارے نفس امارہ نے تمہیں خدا سے دور کر دیا ہے, کس طرح سے نفس امارہ تمہیں برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے, کس طرح سے نفس امارہ کے اندر لالچ ہے, کس طرح سے نفس امارہ کے اندر نا امیدی ہے, کس طرح سے نفس امارہ تمہیں جکڑے ہوئے ہے, کس طرح سے اس نے تمہیں وہ ذلت کا لباس پہنا دیا ہے یا تمہارے دل کو مار دیا ہے یا تمہارے دل پر زنگ کا لباس پہنا دیا ہے. اب دیکھیں اگر اس دعا کو تھوڑا سا, تو امام یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے میں اپنے آپ کے بارے میں آپ کو کمپلین کر رہا ہوں. عجیب نہیں؟ ہم تو خدا سے کیا کہتے ہیں, خدا ہے یا خدا کے علاوہ بندوں سے جو ہم کرتے ہیں کبھی اپنے آپ کے بارے میں تم پرین کی کیا, میں نے جو ہے نا بڑے برے کام کیے. اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے حتی حدیث کے حوالے سے کہہ لیں کہ یہ شاید مثال صحیح نہ ہو کہ اپنی جو عیب ہے اس کے اوپر پردہ رہ دینا چاہیے, یعنی بندے کو اپنے عیوب کو لوگوں کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے. اگر اپنے عیوب کو کسی کے سامنے کھولنا ہے تو وہ خدا کی ذات ہے, یعنی اپنے عیوب کو دوسروں کے سامنے کھول کے آپ کو ذلت آئے گی, شان آپ کی جو ہے اس سے آپ گریں گے. اور دوسری بات یہ کہ وہ پردہ جو کہ خدا نے ڈالا تھا آپ خود اس کو اتار رہے ہیں, یعنی خدا نے جس عیب کو آپ کے عیب کو چھپایا تھا آپ خود اس کو, اس عیب کو ظاہر کر رہے ہیں. نفس امارہ کے بارے میں اگر ہم چاہیں تو بات کی جا سکتی ہے, پتہ نہیں آپ وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک درسی مجلس ہو جاتی ہے, مجلس اٹھتی نہیں ہے, یا دوسرے مسائل ہو جاتے ہیں کہ گرمی بہت ہوتی ہے. اگر آپ مجلس کو اٹھانا چاہیں تو آپ خود اسے اٹھا سکتے ہیں, مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اٹھائے رکھتے ہیں. نفس کی مختلف حالات ہوتی ہیں, نفس جو ہے وہ ایک ہی ہے, آپ ایک ہی ہیں, آپ دو نہیں ہیں. جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نفس, روح, قلب, نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. تقریباً یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. آپ خود روح ہیں, جو کہ عالم زر سے عالم کدھر گئی ارواح میں گئی, عالم ارواح سے وہ کدھر گئی عالم مثاق میں گئی, عالم مثاق سے وہ اس دنیا کے اندر, اس دنیا سے عالم قبر میں, عالم قبر کے بعد عالم برزخ میں, عالم برزخ کے بعد عالم محشر میں, عالم محشر کے بعد عالم پل صراط, اور پل صراط کے بعد وہاں پہ لکھا ہوگا ویلکم ہوم. نہیں ہوتا میٹ پہ لکھا ہوتا ہے ویلکم ہوم. اب وہ ویلکم ہوم جو ہے یا تو جنت کے دروازے کے باہر لکھا ہوگا یا جہنم کے. ابھی تک تو یہ روح جو ہے وہ آپ چلی جا رہے ہیں, سفر میں ہیں, مسافر ہیں. جب روح کی توجہ اپنی طرف جاتی ہے اس کو کہتے ہیں نفس. جب روح کی توجہ اپنی طرف جاتی ہے, علماء اخلاق کہتے ہیں کہ یہ جو نفس ہے نا, اس کی اصلاح کرنا اور اس کو جاننا ناممکن بھی ہے اور آسان بھی ہے. دو چیزیں, ایک ناممکن اور ایک آسان ہے. دیٹ اٹ از امپاسبل ٹو نو یور سیلف اینڈ اٹ از ویری ایزی ٹو نو یور سیلف. تو کہتے ہیں کہ ناممکن اس حوالے سے ہے کہ ہمیشہ انسان کی روح کی توجہ باہر ہے. اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, میں اپنے آپ کو تو نہیں دیکھ رہا, مجھے آپ کے عیوب جو کہ آپ میں نہیں ہے, یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ ہیں, یعنی مجھے صرف اور صرف آپ ہی کا چہرہ نظر آ رہا ہے نا. مجھے آپ ہی کے کہنے کو مثلا باڈی لینگویج میں دیکھ پا رہا ہوں, مجھے اپنی باڈی لینگویج کی طرف توجہ نہیں ہے, میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہا, اپنے چہرے کو نہیں دیکھ پا رہا. تو یہ کہتے ہیں کہ جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تو صبح سے شام تک وہ دوسروں کو دیکھتا ہے, یعنی اس کی روح کی توجہ دوسروں کی طرف ہوتی ہے, اس لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچان جائے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ آسان بھی ہے, آسان اس حوالے سے کہ جب انسان آنکھ بند کر لیتا ہے, وہ یہ نہیں کہ خواب رات کو سونا, نہیں, ایک وہ ایک حصہ ہو سکتا ہے, وہ موضوع نہیں ہمارا, لیکن یعنی جب انسان دوسروں کے عیوب کو دیکھنا بند کر دیتا ہے, دوسروں کی باڈی لینگویج کو پڑھنا بند کر دیتا ہے, دوسروں کی کنایوں کو سمجھنے کی کوشش بند کر دیتا ہے, یعنی دوسروں کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش بند کر دیتا ہے, جب انسان ان تمام چیزوں کو بند کر دیتا ہے تو پھر بہت آسان ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچان لے. صحیح, جب روح کی توجہ اپنی طرف آتی ہے اس کو کہتے ہیں نفس. جب روح کی توجہ سو کی طرف جاتی ہے تو اس کو وقت اس روح کو کہتے ہیں نفس ہمارا, یعنی جب وہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جا رہی, شیطان کی طرف لے کے جا رہی ہے, اس کو کہتے ہیں نفس ہمارا. جب اسی روح کی توجہ وہ غلطی جو وہ کر چکا ہے یا کر چکی ہے جب اس کی طرف جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. یعنی کیا, یعنی سمجھ جانا میں نے غلطی کی ہے. تو زیادہ تر لوگوں کا کیا حالت رہتی ہے, نفسیں. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسری چیز آئے تو اس میں پھر نفس لوامہ کے لیے کیا ہے کہ بندہ ایڈمٹ کرے میں نے غلطی کی. جب ایڈمٹ کرے گا میں نے غلطی کی, جب ایڈمیشن ہوگا تو پھر ندامت آئے گی, جب ندامت آئے گی تو توبہ آئے گی, جب توبہ آئے گی تو خدا کی طرف توجہ ہوگی, جب خدا کی طرف توجہ ہوگی تو پھر اس کو کہیں گے نفس مطمئنہ. پروسیس یہ کلیئر کہ نفس ہمارا, یعنی جب انسان نے گناہ کیا, یعنی جب انسان برائی کی طرف گیا یا اس نے اپنا قدم اٹھایا, قدم اٹھاتے اگر اس کو ریئلائز ہو گیا کہ میں غلط سمت میں جا رہا ہوں, وہ بن گیا نفس لوامہ. نفس لوامہ بن کے جب اس کے اندر ندامت آئی تو اس نے توبہ کی, جب توبہ کی تو اس کا نفس بن گیا نفس مطمئنہ. یا وہ اپنے گھر سے نکلا اور اس نے اس برائی کو انجام دی, انجام دینے کے بعد ندامت آئی, ندامت آنے کے بعد توبہ کی, توبہ کرنے کے بعد خدا کی طرف توجہ کی, خدا کی طرف توجہ کرنے کے بعد پھر وہ بن گیا نفس مطمئنہ. تو انسان اگر چاہتا ہے کہ نفس مطمئنہ اس کو حاصل ہو جائے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا, ایک تو توبہ کرنی پڑے گی, ندامت لانی پڑے گی, اپنی توجہ خدا کی طرف لانی پڑے گی. جو پہلی دعا جس مناجات کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی وہ مناجات تائبین تھی. اب یہاں پہ کوئی وہ ये नहीं है कि पहली दूसरी तीसरी, लेकिन यह कि बिलाखिर एक चेन है, जिस तरह से उन्होंने सैफ सज्जादिया के कंपाइल हुई हुई है उसी चेन से हम चल रहे हैं। तो नफ्से हमारा के हवाले से इमाम कहते हैं, I'll read it in English, the translation, and then afterwards I'll try to translate it into Urdu. Okay, my God, to you I complain of a soul commanding to evil, rushing to offenses, eager to disobey you, and exposing itself to your anger. It takes me on the roads of disasters. It makes me the easiest of perishers before you. Many its pretexts, drawn out its expectations. When evil touches it, it is anxious. When good touches it, it grudges, inclining to sport and diversion. Imam kehne ke khudaya main shikwa karta hu us nafs se ke jo mujhe burai ki taraf lekar jata hai, aur ye jo mujhe burai ki taraf lekar jata hai wo mujhe us halat mein la deta hai ke jahan pe main teri nafarmani karta hu. جب میں تیری نافرمانی کرتا ہوں تو میں تیرے غصے کا تیرے غضب کا مستحق ہو جاتا ہوں. جب میں تیرے غصے کا مستحق ہو جاتا ہوں تو وہ رستہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر میری ہلاکت ہے, اور جب میری ہلاکت ہے تو یہ مجھے بہت آسانی سے ہلاک کر دیتا ہے, یعنی میں ہلاک ہو جاتا ہوں. اور یہ بہت ساری وجوہات کی بنا پہ اس کی علل جو ہے بہت زیادہ ہے. ایک علل, ایک ریزن, ایک علت امام نفس امارہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ نفس امارہ یعنی کیا چیز ہے, کس طرح سے انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ لمبی لمبی امیدیں, انسان کو کل کا پتہ نہیں ہے. کل کا کیا, مجھے یہ نہیں پتا کہ ممبر سے اتروں گا یا نہیں اتروں گا. امیدیں کتنی لمبی ہیں, یہ نہیں پتا کہ کل ابھی میں گھر واپس جا سکوں گا یا نہیں. امیدیں کتنی لمبی ہیں, یہ نہیں پتا کہ میں رہوں گا یا نہ رہوں گا. لیکن خواہشات کتنی بڑی بڑی ہیں, میں یہ بن جاؤں, میں وہ بن جاؤں, میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں. اسی ایک ظالم بادشاہ کے زمانے میں اس نے ایک اعلان کیا, اعلان کرتا ہے کہ ہمیں وہ شخص چاہیے کہ جس نے رسول سے خود کوئی حدیث سنی ہو. اب بہت عرصہ گزر چکا تھا تو ناممکن سا تھا کہ کوئی شخص پیدا ہوتا, کوئی شخص ملتا. پیدا ہونا یعنی وہ فارسی کے اندر کہتے ہیں کہ ملنا. تو انہوں نے بالآخر جب اعلان کیا تو ایک شخص مل گیا کہ جس نے خود رسول کے زمانے میں وہ تھا اور اس نے ان سے حدیث سنی تھی, لیکن وہ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ وہ خود سے چل کے نہیں آ سکتا تھا. تو اس کو چارپائی پہ, بستر پہ, اسی بستر پہ جہاں پہ وہ ہوتا تھا, اس کو لے کر آئے بادشاہ کے سامنے. لے کر آئے, اس نے کہا کہ سرکار میں نے رسول سے خود سنا ہے کہ جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی امیدیں طولانی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے بھائی, لگتا ہے کہ رسول نے کہا ہوگا. تو وہ ایک ہدیہ جو بھی اس نے اعلان کیا تھا, وہ ہدیہ ایک اشرفوں کی تھیلی جو ہے وہ اس شخص کو دے دی. اس شخص کو مل گئی. تو اب اس کو اسی چارپائی کو لے کے واپس جا رہے ہیں اس کے دربار سے, تو رستے کے اندر وہ چیخو پکار کر دیتا ہے. چیخو پکار ہوئی, لوگوں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہتے ہیں واپس لے کے جاؤ, واپس لے کے جاؤ. تو بادشاہ کے پاس واپس لے کر جاتے ہیں. بادشاہ کہتا کیا ہوا؟ کہتا سرکار بس ایک میرا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ہمیں دیا ہے ہدیہ, یہ ایک وقت کے لیے ہے یا ہر ماہانہ ہمیں یہ ملے گا؟ تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ واقعا رسول نے صحیح کہا.
نعرہ حیدری
یا علی یا علی یا علی مدد
حیدر. واقعا رسول نے صحیح کہا کہ تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ تم دروازے سے باہر نکل بھی سکو گے یا نہیں, لیکن تمہاری امیدیں اتنی طولانی ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہر ماہ مجھے یہ ملے گا. تو یہ جو لمبی امیدیں نا, ان کو چھوٹا کر دیں. کس طرح سے چھوٹا کریں؟ یعنی اگر تو کسی اچھائی کی طرف آپ کو کہا جاتا ہے, کسی نیکی کی طرف بلایا جاتا ہے, کسی نیکی کا نیک کام کرنے کا کہا جاتا ہے, if you are told to do something good, do it right away, don't put it for tomorrow. اور اگر کسی وجہ سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ نے گناہ کیا, غلطی کی ہے, تو اسی وقت معافی مانگیں. ये एक है कि लंबी उम्मीदें ना रखें, बाकी अब हम कि लंबी उम्मीदें भी मौजूद नहीं है। जब इसको जब ये मस होता है ना, यानी बुराई जब इसको मस होती है तो ये क्या करता है कि जजा करता है, यानी चीखो पुकार करता है, हाय हाय बुराई, हाय हाय बुराई, हाय हाय मुसीबत, हाय हाय बला, ये इस तरह से करने लग जाता है। और जब अगर कोई अच्छी चीज आती है ना तो फिर लालची बन जाता है, अगर तो बुराई आ गई, इब्तला आ गई, मुसीबत आ गई, सबर नहीं करता और पुकार करता है। और अगर कोई अच्छी चीज आ जाए तो यानी तमा उसके अंदर आ जाती है, लालच उसके अंदर आ जाती है कि अगर अभी $1 मिला है तो कल 10 कैसे मिल सकते हैं, कंटेंटमेंट नहीं आती बल्कि तमा आ जाती है। और इसकी जो मेल है ना, नफ्से मारा की इमाम कह रहे हैं कि मयाला इल्लाबे वल्लाह, इसकी जो मेल है यानी ये जिस चीज की तरफ जाता है वो खेल और कूद है, लाभ और लाभ, यानी हर चीज जिसका भी कोई मकसद ना हो इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में उसे लाभ कहते हैं। एक नमाज जिसका मकसद कुर्बे इलाही नहीं है वो लाभ काम है, यानी किसी भी चीज का जबकि मकसद ना हो, मकसद इलाही ना हो, मकसद बुलंद ना हो, मकसद वो खिलकत के मकसद के साथ ना जुड़ता हो, उस काम को कहते हैं लाभ, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होता बल्कि उल्टा मुसीबत आती। लाभ यानी स्पोर्ट्स मीनिंग आई दिस नफ्से अमारो मन, यानी दिस ईवल, दिस बैडनेस, दिस इट इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स थिंग्स दैट हैव नो पर्पस एंड थिंग्स दैट आर स्पोर्ट्स। खेलकूद में कितना आसानी से हम खेल लेते हैं, कूद लेते हैं, दो दो घंटे टीवी के आगे बैठ लेते हैं, चार चार घंटे बैठ लेते हैं, कितनी आसानी से। कुरान कहने पढ़ने एक जुमला एक आयत पढ़ने बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्यों? क्योंकि नफ्स अम्मारा की जो इमाम कंप्लेन कर रहे हैं वो ये कि एक ऐसी चीज है कि मुझे खेल और कूद और ये लाभ चीजों के अंदर इसको अच्छा लगता है, उसके अंदर उसको मजा आता है, जो मजा आता है ना, इस बारे में बात करके आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी सी बात जरा गौर से सुन लीजिएगा, मजा आता है यानी क्या, यानी एक वक्त है कि आपको लज्जत आती है खुदा की इबादत में, एक वक्त है कि आपको लज्जत महसूस होती है खुदा के कुर्ब में, एक वक्त है आपको लज्जत महसूस होती है खुदा की मार्फत में, एक वक्त है कि आपको लज्जत महसूस होती है खुदा की इताअत में। इस लज्जत में कोई मुश्किल नहीं है बल्कि खुदा ने रखी इस वजह से है कि आपको ये आए, यानी खुदा की इताअत की मोहब्बत के जो लज्जत है ना वो मोमिन का हक है, खुदा ने इस लज्जत को मोमिन का हक बनाया है, उसको आनी चाहिए। लेकिन जब लज्जत हमें लाभ और लाभ से आती है ना, वहां पे फिर मसला है। मसला अब एक मजलिस में आए, मजलिस मौलाना ने पढ़ी, मौलाना ने जब मजलिस पढ़ दी तो उसके बाद बाहर आप मौलाना के पास आए और आपने कहा मौलाना बड़ा मजा आया, मौलाना ने कहा बड़ा मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मैंने कहा क्या, अरे वो नहीं पता क्या कहा लेकिन मजा बहुत आया, यानी मजा बहुत आया लेकिन पता नहीं क्या कहा। या मैं कहीं पे जाता हूं तो मैं पूछता हूं साहब जो पहले 10 दिन आपके पास मौलाना आए थे उनका मौजू क्या था, अब यकीन करें कि 10 दिन वो मौलाना साहब आए, उन्होंने हर मजलिस को अटेंड किया और 10-15 दिनों के बाद अगर उनसे मौजू पूछ लें उनको याद नहीं रहता। इसलिए हमने बड़ी आसानी से ऐसा मौजू इंतखाब किया कि आपको हमेशा याद रहेगा। मौजू क्या है, इमाम सज्जाद करके नहीं आया, खुदा के कुर्ब को हासिल करके नहीं आया, खुदा की मार्फत को हासिल करके नहीं आया। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर बता सकते कि मौलाना साहब आपने ये कहा था और मैं इतना खुदा के नजदीक चला गया, आपने जो मजलिस में कहा वो इल्म का ये था और गहराई मैंने ये समझी, आपने एक बाब खोला मेरे लिए 100 बाब खुल गए, मेरे दिल के अंदर जो गंदगी थी दूर हो गई, मेरे दिल में तहारत आ गई, मैं मुनकलिब हो गया। اچھا دوسری بڑی عجیب بات مجھے یہ لگتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے اور مجھے کہا جائے کہ جاؤ جا کے تسلیت کرو افسوس کرو, میں اس کے گھر میں جاؤں اور اس کو پرسا دینے کے بعد کو مجھے بڑا مزہ آیا تجھے پرسا دینے کا, یہ جو میں آیا نا تیری مجلس میں, یعنی یہ جو آپ نے فرش عذاب بچھایا ہوا ہے کہ جو تمہارا پیارا چلا گیا, مجھے بڑا مزہ آیا. اگر کوئی شخص مجھے یہ بات کہے میں کس طرح سے ریئیکٹ کروں گا؟ میری کامن سینس یہ کہے گی مجھے کہ اس شخص کو کہو کہ تم مجھے یہاں پرسا لینے آئے تھے یا مزہ لینے آئے تھے, تم یہاں پہ افسوس کرنے آئے تھے, تاسف کرنے آئے تھے, میرے دل کو تسکین پہنچانے آئے تھے یا تم مزہ کے لیے آئے تھے؟ میں مصیبت میں ہوں, میری آنکھوں سے آنسو گرتے خون کے, میری رگوں میں خون سمایا نہیں جاتا, میں اتنا مضطرب ہوں, اس طرح کا یہ عالم ہے میرا, اور تم آئے ہو میرے دل کو تھوڑا سکون پہنچانے کے لیے اور تم کہہ رہے مجھے بڑا مزہ آیا, لطف آ گیا. یعنی عذاب میں کبھی سوچا ہم نے؟ یہ جو مسائل پڑتے ہیں دل پھٹ جاتا ہے, واقعی یقیناً دل پھٹتا ہے. اور ہم امام زمان کو پرسا دے رہے اور کہیں کہ ہمیں بڑا مزہ ہے. ہاں یہ مسائل جو ہیں اس وجہ سے ہیں کہ آپ آئیں آ کے پرسا دیں, امام کے دل کو سکون پہنچائیں, اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کے تجدید بیعت کریں امام حسین کے ساتھ. یعنی یہ کہ امام حسین یہ جو آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں نا, یہ میری آپ سے دوبارہ بیعت ہے کہ یزید وقت کے ساتھ میں مبارزہ کروں گا, میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گا, میں ظالم کے ساتھ نہیں ملوں گا. یہ آنسو یہ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ میں ذمہ دار ہوں, یہ آنسو تصدیق کر رہے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں. میں صرف اپنے دل کو ہلکا کرنے نہیں آیا, میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میں اپنے دل کو ہلکا کر لوں, میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں اپنے دل کو بھر لوں. اگر پہلے میرا دل اتنا مضطرب تھا تو اب مصائب کے بعد اس اضطراب میں اضافہ ہوا ہے. یہ جو شام کا زندان ہے عجیب, یعنی تاریخ میں بڑا مشکل ہے کہ آپ جو ہے تاریخ کا مطالعہ کریں اور شام کے زندان کی جو تصور ہے کہ انسان اگر وہ تصور لے آئے تو اس کے ذہن سے کبھی نکل جائے. شیخ صدوق کہتے ہیں کہ وہ زندان ایسا زندان تھا کہ جس کی چھت نہیں تھی اور دیواریں کبھی بھی بیبیوں پہ اور چھوٹے چھوٹے بچوں پہ گر سکتی تھیں. دن میں شدید گرمی ہوتی تھی اور رات کو شدید ٹھنڈ ہوتی تھی, اور یہ جو شدید گرمی ہوتی تھی اور شدید ٹھنڈ ہوتی تھی اس سے زندان کے اندر جو قیدی تھے ان کی جلد اتر رہی تھی. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا ان کے چہروں سے ان کی جلد جو ہے نا پوست جو جلد تھی وہ اتر رہی تھی, اور دن بھر روتے تھے بچے, دن بھر روتے تھے بیبیاں, دن بھر روتی تھی. مصائب جو ہے مصیبت کا تذکرہ ہر وقت رہتا تھا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کوئی ہر روز روتا ہو اور ایک ایسی جگہ پہ اس کو رکھا جائے کہ جس کی چھت نہ ہو, دن میں شدید گرمی ہو, پیاس لگے, آنکھوں سے جو آنسو نکلے ہو, گالوں پہ زخم. یہ جو کہتے ہیں نا کہ پوست گر گئی تھی, زخم ہو گئے تھے قیدیوں کے رو رو کے, بھوکا ہی عالم ہوتا تھا کہ بچے جو ہے کئی دفعہ امام سجاد نے خود کہا کہ کئی دفعہ بی بی نے سارا سارا دن کچھ نہیں کھایا, क्योंकि बच्चे भूखे होते थे, बच्चों को कह देती थी कि बच्चे खा ले। इमाम सज्जाद ने कहा कि मैंने देखा एक दिन के बीबी जो है वो एक देख जो है, या आप कह लें कि एक जो छोटा सा बर्तन होता है हांडी आप कह लें, उसको जो है वो रखे हुए थे। तो इमाम ने पूछा कि बीबी ये खाना है? बीबी कहना कि नहीं ये खाली है, इसके अंदर कोई खाना नहीं है, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना इनको भूख लगी है और ये रो रहे हैं और ये किसी तरह से सो नहीं पा रहे, ये किसी तरह से सो नहीं पा रहे, मैंने इसको रखा है कि उसकी तरफ देख के इनके जहनों में ये हो कि शायद कुछ खाना मिल जाए, शायद वो थोड़ी देर अपनी भूख को भूल जाए और उनको नींद आ जाए। और दुश्मनों का क्या हाल था? आपको पता है कि दरबार के अंदर जब इमाम हुसैन का कटा हुआ सर लाया गया है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अब ये जो बयान कर रहे हैं ना ये बहुत अजीब है, यानी बंदा पढ़ के मेरा दिल फट रहा था कि कोई शख्स इतना गिरे। जब इमाम हुसैन के कटा हुआ सर आया है तो यजीद ने कहा कि एक सोने की ताश को लेकर आओ, एक थाल को लेकर आओ, उस थाल के अंदर इमाम हुसैन का सर रखा है। सर रखने के बाद उसने सुफरा बिछाया, खाने के अंदर मशगूल हुआ। ये कैदी कहां पर है? ये रसूल की बेटियां कहां पर हैं? ये छोटे छोटे बच्चे कहां पर हैं? दरबार में है ना, बाबा का कटा हुआ सर पर है थाल में, और सर को रख के खुदा का दुश्मन सुफरे को बिछाए हुए खाना खा रहा है, और सुफरे पर शराब पी रहा है, लोगों को दे रहा है। उसके बाद कहते हैं शतरंज ले आओ, वहां पर बैठ के शतरंज को खेल रहा है। यहां पे बंदे का दिमाग फट जाता है। ये इमाम कहते हैं कि वो शराब पीता था और उसके बाद जो कप में उसके प्याले में बच जाती थी, आप नहीं सुन सकते कि वो क्या करता था उसके साथ, कि उस कप को मुंह से लगाया और जितनी पी सका उसके बाद वो जो थाल था यकीन के सामने हो रहा है, रसूल की बेटियों के सामने हो रहा है ना, ये इमाम हुसैन की बेटी के सामने हो रहा है कि बाबा का कटा हुआ सर पर थाल में खुदा का दुश्मन शराब पी रहा है और जो उसकी बच जाती है और कैदियों को दरबार में बैठाया हुआ है। उसके बाद उसी सर के साथ छड़ी लेकर, अजीब, ये मुमकिन नहीं है कि बंदा जो है ना वो इमाम हुसैन का चेहरा उस अदूब के हाथ में छड़ी और बीबी सकीना की आंखें उस तरफ, तसव्वुर में हम ये बात नहीं ला सकते हैं। अगर कभी आ जाए कि एक छोटी सी 3 साल की बच्ची हो वो देख रही है कि बाबा का कटा हुआ सर है और इस कटे हुए सर को खुदा का दुश्मन छड़ी के साथ यानी कभी गालों पे लगा रहे हैं, कभी होंठों पे, कभी उन होंठों को उठा रहा है, जुर्म नहीं है, इससे
رفن ہو سکتا ہے کہ لباس رسول کا سر کاٹ کے تھال میں رکھا ہوا ہو, رسول کی بیٹیوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دربار میں قیدیوں کی طرح رکھا ہو, خود کھانا کھائے, شطرنج کھیلے ان کی آنکھوں کے سامنے, اور اس کے بعد یہ کرے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے اثر کے بعد زندان کے دروازوں پہ آ جاتے تھے. امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ زندان جس کی چھت نہیں ہے, جس کی دیواریں گر سکتی ہیں, اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے عصر کے ٹائم پہ ان دیوار اس کی دیواروں کے ساتھ آ جاتے تھے. انہوں نے وہ لگائی ہوئی تھی, بارز لگائی ہوئی تھی, سلاخیں لگی ہوئی تھی, اور وہاں پہ وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور کیا دیکھ رہے ہوتے تھے, دیکھ رہے تھے کہ باپ نے بچے کو اپنے ہاتھ سے پکڑا ہوا لے کے گھر جا رہا ہے, ماں نے بچے کو پکڑا ہوا گھر لے کے جا رہی ہے, لوگ اپنے گھروں میں کھانے کو لے کر جا رہے ہیں, وسائل کو لے کر جا رہے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے تھے بی بی زینب سے, بی بی ہمارا کوئی گھر نہیں ہے, ہمارا کوئی گھر نہیں ہے, آیا صرف ان لوگوں کے گھر ہے, ہمارا بابا کدھر ہے, یہ جو دوسروں کے باپوں نے جو ہے بچوں کی انگلیاں پکڑی ہوئی ہیں, ہمارا بابا کدھر ہے. بی بی کہتی ہوتی تھی میرے چھوٹے چھوٹے بچوں تمہارا گھر ہے, تمہارا گھر مدینہ میں ہے, لیکن تمہارا بابا سفر پہ گیا ہوا ہے, اتنے چھوٹے سے بچے کو کیا بتائیں کہ تیرے بابا کے ساتھ کس طرح کے وہ سفر پہ ہے. ایک عورت آتی کہتی کہ مجھے بہت زیادہ ترس آیا, چھوٹی سی بچی تھی 3 سال کی, مجھے بہت ترس آیا, میں نے کہا کہ میں نے اس کو پانی پلاؤں, یہ چھوٹی سی بچی جو ہے میں اس کو خود اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں. کہتی کہ میں پانی لے کر آئی, وہاں پہ بی بی تھی, میں نے بی بی سے اجازت مانگی, میں نے کہا کہ مجھے نہ اجازت دیتے کہ میں اس چھوٹی سی بچی کو جو ہے نا وہ پانی پلا سکوں, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی شخص یتیم کی مدد کرتا ہے, کوئی یتیم کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کی قسمت خدا بدل دیتا ہے, اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. میں چاہ رہی ہوں کہ اس چھوٹی سی بچی کو خود اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں. بی بی نے کہا تم کون ہو؟ کہتے کہ ایک میں ویسے دعا بھی کرنا چاہ رہی ہوں نا, کیونکہ اس کام میں میری دعا پوری ہو جائے گی. کہتے میں دعا یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ جب میں تھی میں غلامی میں آ گئی تھی, میں نے خدمت کی, میں چاہ رہی ہوں کہ بی بی فاطمہ زہرا کے جو بچے ہیں نا مجھے دوبارہ ان کی زیارت ہو جائے, کیونکہ جب میں نے ان کو چھوڑا وہ چھوٹے چھوٹے تھے. میں یہ دعا کرنا چاہ رہی ہوں اس بچی کو پانی پلا کے کہ مجھے ان کی دوبارہ زیارت ہو جائے.